نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صلوات پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین علیہ السلام سے نبی کریم کی محبت عرض کی جا چکی ہے کہ صرف دین کی وجہ سے تھی. اسی وجہ سے نبی کریم انہیں بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے، کیونکہ وہ دین کے محافظ اور دین کے رہنما تھے، اور اسی وجہ سے لوگوں کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی امام حسین سے محبت کریں، تاکہ ان کے دین میں ان کے دین کو تقویت مل سکے، اور امام حسین سے وابستگی انہیں دین حق پر قائم رکھ سکے اور حقیقی اور سچے دین پر گامزن رکھ سکے. تو یہ عرض کیا گیا کہ جتنے ادیان ہیں ان کی جو تقسیم ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک دین الہی ہے اور دوسرے دین بشری ہے، یا یہ کہ ایک دین آسمانی ہے اور دوسرے زمینی ہے. اور جو دین الہی ہے وہی دین حق ہے، الحق من ربک، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اور ومن یبتغ من غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی بھی دین کو بغیر غیر اسلام سے کوئی بھی دین لے کر آئے گا تو وہ دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. یعنی اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے تو وہ دین الہی ہے. اس دین الہی کا نام اسلام ہے جو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے آیا. دین نوح دین اسلام ہے، دین ابراہیمی دین اسلام ہے، دین موسیٰ دین اسلام ہے، دین عیسیٰ دین اسلام ہے، اور دین محمد عربی دین اسلام ہے. محمد، یعنی کسی بھی عرصے میں کسی بھی دور میں اللہ نے اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو قابل قبول نہیں جانا ہے، کسی بھی دین کو قابل قبول نہیں سمجھا ہے. جس دین کو بھی اللہ نے قبول کیا ہے وہ دین اسلام ہے. یہی وجہ ہے کہ اپنے کسی بھی نبی کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جو دین جناب ابراہیم کے توسط سے بھیجا وہ کوئی اور دین ہے، جناب نوح کے ذریعے سے جو دین بھیجا وہ کوئی اور دین تھا. جب قرآن مجید میں یہود اور نصارا نے یہ الزام لگایا کہ جناب ابراہیم یہودی تھے، اور نصارا نے کہا کہ ابراہیم نصرانی تھے، تو اسلام نے اس کی، قرآن مجید نے اس کی تردید کی اور کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ سچے پیروکار دین تھے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو تعارف ہوا ہے وہ دین اسلام کے ناطے ہوا ہے. اور اسی طرح سے اگر جناب ابراہیم جناب موسیٰ کے بارے میں بھی اگر بحث کی جائے کہ جناب موسیٰ کس دین کے پیرو تھے تو اس کے لیے بھی قرآن یہی کہے گا کہ جناب موسیٰ کسی بھی دین کے پیروکار نہیں تھے بلکہ وہ دین اسلام کے پیروکار تھے، اس لیے کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب جو جس دین کو اللہ مانتا ہی نہیں ہے وہ دین کو اللہ بھیج ہی کیسے سکتا ہے جس دین کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا؟ اگر اللہ کسی دین کو پسند کرتا ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے، تو کیا امت محمدی کے لیے وہ دین اسلام کو پسند کرے اور امت ابراہیمی کے لیے وہ دین اسلام کو پسند نہ کرے، دین موسیٰ امت موسیٰ کے لیے وہ دین اسلام کو منتخب نہ کرے اور جو ہے امت عیسیٰ کے لیے وہ دین اسلام کو قبول نہ کرے جبکہ اسلام کے علاوہ وہ کسی دین کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کا مطلب، اور دوسری بات یہ ہے کہ دین تو ایک ہی ہے، دوسرا کوئی دین ہی نہیں ہے جو اللہ بھیجے، اس لیے کہ جو اللہ کا دین ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کے مقابلے میں جو دین الہی کے مقابلے میں جو ہے وہ ادیان ہے، ایک دین نہیں ہے متعدد ادیان ہے، کل عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ متعدد ادیان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی دین کیوں ہونا چاہیے، دو دین کیوں نہیں ہونے چاہیے، چار دین کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فطرت انسانی ایک ہے تو پھر دین بھی ایک ہونا چاہیے، اور فطرت انسانی ایسی چیز نہیں ہے کہ مشرق والوں کی فطرت الگ ہو مغرب والوں کی فطرت الگ ہو۔ جو انسان ہوگا چاہے وہ انسان مشرق میں پیدا ہونے والا ہوگا یا مغرب میں پیدا ہونے، ان کے عادات و اطوار الگ ہو سکتے ہیں لیکن فطرت تو ایک ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کبھی کسی دور میں انسان کی فطرت کچھ اور رہی ہو اب کچھ اور ہو گئی ہو۔ آدم کے دور میں جو فطرت انسانی تھی وہ فطرت الگ تھی، جناب ابراہیم کے دور میں جو انسان پیدا ہوئے تھے ان کی فطرت علیحدہ تھی، اب جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان کی فطرت الگ ہے، یا آئندہ جو لوگ پیدا ہوں گے ان کی فطرت الگ ہوگی؟ ایسا تو ہے نہیں۔ تو فطرت تو ایک ہی رہی ہے، جب سے انسان خلق ہوا ہے اس وقت سے انسان کی فطرت ایک ہی رہی ہے، اور اب اگر انسان ہے تو اس کی فطرت ایک ہے، اور جہاں جہاں بھی انسان ہے ان سب کی فطرت ایک فطرت ہے۔ جب فطرت ایک ہے تو پھر دین بھی ایک، اور جب ان سب انسانوں کا خالق ایک ہے اور ان سب کو وہ ایک منزل تک، سب کی سارے انسانوں کی منزل کیا ہے؟ ایک ہے منزل ہے۔ جب منزل ایک ہے، مبدا ایک ہے، معاد ایک ہے، تو پھر انسان دین کیسے دو ہو سکتے ہیں؟ دین کیسے دو ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا دین ایک ہی دین ہوگا، تو لہٰذا ہمارے پاس ادیان نہیں ہے، دین ہے، اور وہ دین ایک ہی دین ہے، ایک کے علاوہ کئی اور دین ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور جتنے ایک دین الہی کے مقابلے میں جتنے دین آئیں گے وہ دین باطل ہوں گے، اور جو دین باطل ہوتا ہے وہ دین نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ باطل جو ہوتا ہے وہ حق ہی کے سائے میں ہوتا ہے، یعنی باطل وجود میں آ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ حق نہ ہو، جب تک نور نہ ہو سائے نہیں پیدا ہو سکتے، اور سائے جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، سائے گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں، نور گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے۔ لہذا جو باطل ہے اس کے مزاج میں قرار نہیں ہوتا، باطل کے مزاج میں قرار نہیں ہوتا، حق کے مزاج میں قرار ہوتا ہے، اور وحدت حق میں پائی جاتی ہے، حق ایک ٹھوس وحدت کا نام ہے۔ اس حق کے مقابلے میں جو باطل ہے وہ باطل حق کے طفیل میں پیدا ہوتا ہے، اگر اصل نہ ہو تو نقل نہیں پیدا ہو، نقل کا وجود میں آنا اصل کی وجہ سے ہے، اگر کوئی چیز اصلی نوٹ نہ ہو تو نقلی نوٹ بن سکتی ہے، اگر کھرا سکہ نہ ہو تو کھوٹا سکہ وجود میں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے، نور نہ ہو تو ظلمتیں وجود میں آ سکتی ہیں نہیں آ سکتی ہیں، اندھیرے وجود میں آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں، اندھیرے جو وجود میں آئیں گے وہ نور کے طفیل میں آئیں گے۔ اب یہاں اندھیرا وجود میں آیا تو نور کے طفیل میں آیا، چونکہ جہاں جہاں پہ نور نہیں ہے وہاں پہ ظلمتیں ہیں، نور کے سائے میں ظلمت پیدا ہوئی، نور کے طفیل میں ظلمت پیدا ہوئی، سچ کے طفیل میں جھوٹ پیدا ہوا. جھوٹ کیسے، اگر سچ نہیں ہوگا تو جھوٹ کیسے وجود میں آئے گا؟ اور جو جھوٹ وجود میں آتا ہے وہ سچ کے طفیل میں وجود میں آتا ہے، اور جھوٹ جو چلتا ہے وہ سچ بن کے چلتا ہے. باطل اگر چلتا ہے تو اپنے پر حق کا لیبل لگا کے چلتا ہے. تو ادیان باطل اگر وجود میں آتے ہیں تو دین حق کے طفیل میں آتے ہیں، اور دین حق چونکہ موجود ہے لہذا دین حق کی وجود سے فائدہ اٹھا کر دین باطل وجود میں آتا ہے. تو یہ دین باطل در حقیقت جو باطل ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا، سائے کی حقیقت نہیں ہوتی. سائے طفیلی ہوتے ہیں، اور طفیلی جو ہوتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. اصل کی حقیقت ہوتی ہے، حقیقتوں کی اصل ہوتی ہے، سچائی کی حقیقت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک سچ ایک ہوتا ہے، جھوٹ ہزار ہو سکتے ہیں، جھوٹ ہزار بھی ہو سکتے ہیں، ایک لاکھ جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سچ ہزار نہیں ہو سکتے، سچائی ایک ہی ہوگی. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سچ ہے، وہ سچ ایک ہی ہوگا، یعنی ہزار سچ نہیں ہو سکتے ہیں، سچ ایک ہی ہوگا. اس سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہزار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہزار جھوٹ بھی ایک سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہزار اندھیرے مل کر ایک نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہزار باطل مل کر ایک حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. الحق من ربک، اور حق جو ہوتا ہے تمہارے رب کی طرف سے ہوتا ہے. باطل جو ہوتا ہے وہ رب کے مقابلے میں ہوتا ہے. غیر خدا سے سوائے حق کے کچھ صادر نہیں ہو سکتا، اور خدا کے مقابلے میں جو ہے ان سے سوائے باطل کے کچھ صادر نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد. خدا کے مقابل میں جو ہے وہ سوائے باطل کے اور کوئی چیز کو وجود میں نہیں لا سکتی. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کا منشا کیا ہے، منشا ظہور دین، دین وجود میں کیوں آتا ہے. ایک نئی بحث شروع ہوگی آج کہ بھئی دین کے وجود میں آنے کی علت کیا ہے، اسباب کیا ہے، کیوں دین وجود میں آتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ دین وجود میں کیوں آتا ہے، تو کسی نے کہا دین کو اس لیے وجود میں آتا ہے کہ جب انسان جاہل ہوتا ہے، دہشت زدہ ہوتا ہے، جب اس پہ خوف طاری ہوتا ہے، تو وہ خوف اور جہل کو، ترس کو، خوف کو رفع کرنے کے لیے، اپنے جہل کو مطمئن کرنے کے لیے، یا اپنے خوف کو برطرف کرنے کے لیے دین کو وجود میں لاتا ہے، تاکہ دین کے سہارے اس کا خوف برطرف ہو جائے. یا انسان جاہل تھا، وجہ نہیں جانتا تھا، بارش کیوں ہوتی ہے نہیں معلوم تھا، لہذا کہہ دیا کہ بارش اللہ برساتا ہے. یعنی خدا کو کیوں مانتا ہے انسان، تو کہا خدا کو اس لیے مانتا ہے کہ جاہل ہونے کی بنیاد پہ مانتا ہے، کیونکہ جاہل ہے اس لیے مانتا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کی وجہ کیا ہے، سورج کے غروب ہونے کی وجہ کیا ہے، کون طلوع کرتا ہے اتنے بڑے سورج کو، اور کون سورج کو لے جا کے غروب کرتا ہے، زمین کیوں گھومتی ہے، علت نہیں معلوم ہے، کس طرح سے ابر بنتے ہیں اور ابر کس طرح سے بستیوں پہ برستے ہیں اس کی وجہ نہیں معلوم ہے، بجلیاں کیوں کڑکتی ہیں، طوفان کیوں آتے ہیں، ہوائیں کیوں جو ہے وہ زہر آلود ہو جاتی ہیں، یا جو ہے آندھیاں کیوں چلتی ہیں، طوفان کیوں آتے ہیں، وجہ نہیں معلوم ہے، جہل ہے. تو اس جہل کو برطرف کرنے کے لیے دین وجود میں آیا. کہ جب لوگوں سے سوال کیا گیا کہ بھئی یہ کیوں ہوتا ہے ایسا، تو نہیں پتا تھا. زمین کے اندر جاذبیت کیوں پائی جاتی ہے، چاند و سورج کی حقیقت کیا ہے، نور و ظلمات کی حقیقت کیا ہے، ہواؤں کے وجود میں آنے کی علت کیا ہے، پانی کس طرح بنتا ہے، اس کی وجہ نہیں معلوم تھی. تو جب اس کی وجہ نہیں معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دین کا سہارا لیا گیا. اسی لیے اب جو بعض مفکرین اور بعض سائنسداں اور بعض جو ہے فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دور آج آیا ہے یہ دور دور علم ہے، لہذا جو دین کو جہل کو پیدائش دین کا سبب سمجھتے تھے کہ انسان کی جہالت کی وجہ سے دین آیا، جو اس بات کے قائل تھے، آج وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دین کے سپری ہونے کا وقت آ گیا ہے، دین کو چھلے جانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ علم آ گیا ہے نا بشر کے بعد، اب انسان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ بارش کیوں برستی ہے، اب پتا چل گیا، پہلے نہیں معلوم تھا کہ طوفان کیوں آتے ہیں، یہ نہیں معلوم تھا کہ بارش کیوں برستی ہے تو کہا اللہ برساتا ہے، سورج کیوں طلوع ہوتا ہے نہیں معلوم تھا تو کہا اللہ طلوع کرواتا ہے، غروب کیسے ہوتا ہے نہیں پتا تھا نا کہ غروب کیسے ہوتا تو کہا اللہ غروب کرتا ہے، اور طوفان کیسے آتے ہیں نہیں پتا تھا تو کہا اللہ طوفان، زلزلے کیوں آتے ہیں تو کہا اللہ جب غضبناک ہوتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دین جہل کی بنیاد پر وجود میں آیا، تو اب جو اس بات کے قائل تھے کہ دین جہل کی وجہ سے وجود میں آیا، تو چونکہ اب جو ہے 21ویں صدی چل رہی ہے، دنیا علم کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف، ترقی کی طرف، سائنس کی طرف آ رہی ہے، تو اب چونکہ سائنس کی ترقی ہو رہی ہے اور لوگوں کو وجوہات کا پتہ چل رہا ہے، وجہ علل و اسباب معلوم ہو رہے ہیں کہ جو ہے بارش کے برسنے کے اسباب، بجلیوں کے کڑکنے کے اسباب کیا ہیں، تو کہا کہ اب چونکہ یہ معلوم ہو چکا ہے لہذا اب دین کا بستر جو ہے وہ لپٹ جانے والا ہے، اب دین ختم ہو جانے والا ہے، دین کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دور علم آ گیا، دور جہل ختم ہو گیا، جب اندھیرے تھے تو اندھیروں میں خوف پیدا ہوتا تھا، کہیں پر پری نظر آتی تھی، کہیں شیطان نظر آتا تھا، کہیں جن نظر آتا تھا، کسی کنڈی پہ جو ہے کہ کوئی جن بیٹھا ہوا نظر آتا تھا، تو آج کل تو نہ کوئی جن نظر آ رہا ہے، نہ پری نظر آ رہی ہے، اور نہ جو ہے کوئی شیطان نظر آ رہا ہے، نہ کوئی بھوت نظر آ رہا ہے، اب جہاں جہاں پر بھی جو ہے اندھیرے تھے وہاں اندھیرے خوف کو وجود میں لا رہے تھے، علم آ گیا تو علم ہزاروں سوالات کے جوابات خود لے کے آ گیا، جب روشنی آئی دالان روشن ہو گیا تو پتا چل گیا کہ حقیقت کیا ہے، اب جو ہے اب خوف ختم ہو گیا نا انسان سے، اندھیرے خوف پیدا کر رہے تھے، تو جب روشنی بڑھنے لگی، جب یہ برق آ گئی، جب یہ جو ہے بجلی آ گئی، جب جو ہے چراغ لگ گئے، جب سڑکیں روشن ہو گئی، تو اب نہ کوئی جن نظر آ رہا ہے، نہ کوئی بھوت نظر آ رہا ہے، نہ کوئی خوف نظر آ رہا ہے، تو اب خوف سے بچنے کے لیے دین تھا، اب جب خوف ختم ہو گیا تو دین کی کیا ضرورت رہی، تو جن لوگوں نے دین کی پیدائش کا سبب خوف سمجھا تھا، جن لوگوں نے دین کی پیدائش کا سبب جہل سمجھا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب دین کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ وہ منشا اور سبب دین جو سمجھ رہے تھے وہ اور جو ہے ضرورت دین، وہ اپنے جہل کو برطرف اور اپنے خوف کو برطرف کرنے کے لیے سمجھ رہے تھے، لیکن منشے دین کو جو لوگ الہی سمجھتے ہیں ان کے لیے کبھی بھی جو ہے جس دین کو بھیجنے والا خدا ہے، تب وہ لوگ کبھی بھی دین کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے پیدائش دین کا سبب جو ہے وہ خالق کائنات کو جانا ہے، دین کے وجود میں آنے کی علت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اصل نظریے جہان کے اوپر یہ چیز موقوف ہوتی ہے، یعنی منشے دین کے اسباب جو ہے وہ آپ کو تلاش کرنا پڑے گا انسان کی نظریے جہان پر، کہ انسان اس جہان کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں نظریہ کیا رکھتا ہے، اگر وہ اس کائنات کے وجود میں آنے کا سبب، کائنات کے وجود میں آنے کے اسباب اور دنیا کو وہ کیا سمجھتا ہے، کائنات کو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا خالق کوئی نہیں ہے، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہاں پر ہمیں کہیں کوئی منزل طے نہیں کرنا ہے، کہیں پر ہمیں جانا نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہمیں یوں ہی زندگی گزارنا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی. یعنی جو کائنات کی پیدائش کے اسباب کو جو الہی نہیں سمجھتا اور اللہ کو خالق نہیں جانتا, وہ منشأ دین کو بھی خالق سے مربوط نہیں کرے گا. لیکن جو لوگ جن لوگوں کی آئیڈیولوجی الہی ہے, جو اس کائنات کے خالق کو اللہ سمجھتے ہیں, خالق کائنات نے کائنات کو بنایا ہے, اور جو خالق کائنات نے کائنات کو بنایا ہے تو بے ہدف نہیں بنایا, بے سبب نہیں بنایا. اور افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کہ ہم کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے اس کائنات کو عبث یا تمہیں عبث خلق کر دیا ہے, بے ہدا خلق کیا ہے, جب وہ حکیم ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, تو پھر حکیم کا قول حکمت سے خالی. جو لوگ اللہ کو خالق کائنات جانتے ہیں, جو لوگ اللہ کو خالق کائنات جانتے ہیں, جو لوگ اللہ کو حکیم سمجھتے ہیں, جو لوگ اللہ کو مدبر سمجھتے ہیں, جو لوگ اللہ کو منصف سمجھتے ہیں, جو لوگ اللہ کو عادل سمجھتے ہیں, اور اس کے صفات کو مخلوق کے صفات سے منزہ سمجھتے ہیں, وہ لوگ جو الہی آئیڈیولوجی رکھتے ہیں, جو کائنات کو کہ خالق کو خالق کائنات خالق واحد مانتے ہیں, وہ لوگ بھی منشأ دین کو اللہ سے جوڑتے ہیں, اور دین کی گرائش, دین کے وجود میں آنے اور دین کے پیدا ہونے کا سبب فطرت انسانی کو جانتے ہیں, کہ فطرت انسانی تقاضائے دین کرتی ہے, انسان کی عقل تقاضائے دین کرتی ہے, کہ انسان کی عقل, انسان کی فطرت کو خدا کی تلاش ہے, اور اس فطرت کو دین کی ضرورت ہے. فطرت سبب پیدائش ہے. یعنی کون محسوس کرتا ہے کہ ہمیں دین کی ضرورت ہے؟ فطرت. اور وہ فطرت کہ جس سے اللہ نے میثاق لے لیا ہے, عہد لے لیا ہے, الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان, اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لے لیا؟ یہ کس سے عہد لیا ہے؟ بنی آدم سے. بنی آدم یعنی فطرت آدمیت سے, فطرت انسانی سے. فطرت انسانی کے اندر میثاق ہے, یعنی ان سے عہد جوڑا گیا. فطرت انسانی سے اللہ نے میثاق باندھا ہے, عہد کیا ہے کہ یا بنی الم احد الیکم, کیا ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا ہے؟ یہ فطرت انسانی سے کیا گیا ہوا عہد ہے انسان کا, کہ اللہ تعبد الشیطان, کہ وہ شیطان کی عبادت نہیں کرے گا بلکہ خدا واحد کی پرستش کرے گا. تو فطرت کے اندر خدا واحد کی پرستش کا جذبہ پایا جاتا ہے. یہی خدا واحد کی پرستش کا جذبہ انسان کی فطرت کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ اس کو دین نہیں مل جاتا. دین سبب, دین کی پیدائش کا سبب فطرت انسانی اور عقل انسانی ہے, کہ یہ عقل انسانی یہ مانتی ہے کہ جب پیدا کرنے والا خدا واحد ہے, کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جب ہمارا پیدا کرنے والا خالق کائنات ہے, اور جو خالق کائنات ہے اس کی وہ حکیم ہے, جب وہ حکیم ہے تو پھر اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا ہے, وہ کوئی چیز بےہودہ اور ابس خلق نہیں کر سکتا ہے. جب وہ بےہودہ اور ابس کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے اسے ابس اور بےہودہ کیسے خلق کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ کائنات کے کسی بھی ذرے کو ابس نہیں خلق کر سکتا ہے, تو انسان جو اس کائنات کا نچوڑ ہے اور ماحصل ہے کائنات کا, اسے بے سبب اور بے مقصد کے کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ضرورت انبیاء پر گفتگو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ خالق کائنات ہے اور اس کے افعال منزہ ہیں مخلوقات سے, اور وہ براہ راست انسانوں کے سامنے آ نہیں سکتا, بشری لباس نہیں اختیار کر سکتا, اور جسم انسانی سے وہ دور ہے, پاک ہے, منزہ ہے, سبحان ہے, کہ ہر صفت مخلوق سے پاک ہے کہ یہ ابصار اسے دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، وہ مادی لباس میں آ نہیں سکتا، تو پھر اس وہ کس طرح سے بشر کی ہدایت کرے گا؟ تو اس اور لیکن بر بنائے لطف اور بر بنائے یہ کہ اسے جب بے ہدف نہیں خلق کیا ہے تو اس کی ہدایت اس کے لیے فرض ہوتی ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کی تکمیل کے لیے اسے ضروری ہے کہ ہدایت کا انتظام کرے، اور ہدایت کے لیے جب وہ خود لباس بشری میں نہیں آ سکتا تو پھر یہ ضروری ہوا اس کے لیے کہ کچھ ان مخلوق اور خالق کے درمیان میں کچھ نفوس کو منتخب کرے اور ان کو ترجمان وحی بنا دیا جائے. سلوات پڑھے محمد. کہ وہ ترجمان وحی بن جائے اور اللہ کی زبان بن کر مخلوقات سے گفتگو کرنے لگے. کہ اب وہ جو کچھ کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی بات کہلوانے کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے اپنی بات پہنچاتا ہے تاکہ اللہ جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے اپنے بندوں تک پہنچائے. کیونکہ انسان کے پاس کیونکہ عقل دی گئی ہے لہذا اس کے پاس غریزی صلاحیتیں کم ہیں اور سمجھنے کی صلاحیتیں زیادہ ہیں کیونکہ اسے خود مختار خلق کیا گیا ہے. ہدایت چونکہ دو قسم کی ہے، ایک ہدایت غریزی ہے، ایک ہدایت تشریعی ہے. تو ایک تکوینی ہدایت ہے جو انسان کی خلقت جس چیز کی ہدایت کرتے رہتی ہے، اندر سے جو ہدایت ہوتی ہے، جو اندر سے ہدایت ہوتی ہے وہ حیوانوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لیکن انسان کے لیے وہ غریزی ہدایت کم پائی جاتی ہے. کیونکہ غریزی ہدایت اس لیے کم پائی جاتی ہے کیونکہ انہیں عقل دی گئی ہے. جانوروں کا بچہ، حرم کا بچہ پیدا ہوتے ہی دوڑنے لگتا ہے، کسی نے اسے سکھایا نہیں ہے دوڑنا، لیکن وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اپنی حفاظت خود کرتا ہے. ماں جنم دے کے بھول جاتی ہے تو اس کے لیے اپنے تحفظ کے لیے اسے خود دوڑنا پڑتا ہے، اپنی روٹی خود حاصل کرنا پڑتا ہے. اب اس کا معاشرہ اس قدر لائق نہیں ہے کہ اسے اس کے چونچ میں لا کے دانا ڈالے، اب اس کو رزق خود تلاش کرنا ہے، پیدا ہوتے ہی دوڑنے لگنا. اور پانی میں سمندروں میں پیدا ہونے والے مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، بلکہ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے اور وہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سے بے نیاز ہو جاتا ہے. لیکن انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد بے نیاز نہیں ہوتا ہے ماں باپ سے، اور اس کے پاس جو ہدایت ہوتی ہے غریزی، انسان کے بچے کے پاس نہایت بھی کمزور ہوتی ہے. اب وہ پیر ہوتے ہیں چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہاتھ ہوتے ہیں لیکن اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت اس قدر نہیں ہوتی، لہذا اپنا کام خود نہیں کر سکتا، بے جان طور پر پڑا ہوا ہے. تو ماں کے اندر محبت ڈالی کہ تو چھوڑ کے بھاگنا نہیں، اس لیے کہ انسان کو ضرورت ہے، یہ انسان کا بچہ ہے اس کو ضرورت ہے. کہ جب مائل ہوتی ہے، ماں جب مائل ہوتی ہے اور اس کے اندر مامتا جاگنے لگتی ہے تو مامتا کو وجود میں لانے والا پروردگار ہے. اگر مامتا کو وجود میں نہ لایا جاتا تو بچے کو چھوڑ کے ماں فرار کر جاتی اور سب کے سب خود غرض ہو جاتے، تو پھر بچہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا تھا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا. اس کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ماں کے اندر مامتا جاگی. جب ماں کے اندر مامتا جاگی تو پھر باپ نے کہا کہ تم بچے کو سنبھالو، میں جا کے رزق فراہم کرتا ہوں. تو اس طرح سے کلچر وجود میں آیا، تہذیب وجود میں آئی، تمدن وجود میں آیا. جب تمدن وجود میں آیا، معاشرہ وجود میں آیا، تو پھر یہ انسانی معاشرے کے لیے دین کی ضرورت پڑی، تاکہ جب ضرورتیں زیادہ ہیں اور جو چیز ہے وہ کم ہے، لہٰذا ایک دوسرے سے لوٹ کے مت کھاؤ، بانٹ کے کھاؤ. اس کے لیے دین لایا گیا تاکہ انسان کے جذبات اور اس کے احساسات پر لگام لگائی جا سکے اور کسی کا حق قسم نہ ہو سکے. اس کے لیے دین ہے. سلوات میں
اگر یہ دین, کیونکہ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ دین جانوروں کے لیے اتنا اچھا دین ہے, تو پھر سب کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو دین تو اللہ نے بھیجا ہے, تو پھر جب دین اللہ بھیجتا ہے اور اتنا اچھا دین ہے, تو پھر جانوروں کو کیوں محروم رکھ دیا گیا؟ جانور اس دین کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. یہ جو دین الہی ہے یہ حیوانوں کے لیے نہیں آیا ہے, یہ دین انسانوں کے لیے آیا ہے. یعنی انسان کے اندر دین کو قبول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے, اور اس کے اندر ایک کمبود ہے, ایک خالی جگہ ہے جس کو دین ہی آ کے پر کرے گا. کیونکہ انسان کو ہدایت غریزی کم دی گئی ہے, اسے نہیں معلوم ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے, کون سا گوشت اس کے لیے مفید ہے اور کس جانور کا گوشت اس کے لیے مفید نہیں ہے, اور کون سی چیز اس کی انسانیت کو, اس کی مانویت اور اس کے ہدف زندگی کو, اس کے مقصد زندگی کو پورا کر سکے, اس کو اس بات کی ہدایت نہیں ہے. اور اس کی طرف اس کی اندر کی فطرت لے کے خود بخود نہیں جاتی ہے, بلکہ باہر سے اس کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے, اندر سے قبولیت کی صلاحیت پائی جاتی ہے. جو چیز قبولیت کی صلاحیت رکھتی ہے اس کا نام عقل ہے, اور جو باہر سے ہدایت آنا ضروری ہے اس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. تبھی تو رسول کافی کی روایت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دو نبیوں کو مقرر کیا ہے, ایک نبی باطنی جس کا نام عقل ہے, ایک نبی بظاہری جس کا نام انبیاء ہے. صلوات پڑھو محمد. کیونکہ انسان کے اندر غریزی صلاحیت پوری طرح سے نہیں ہے, وہ محتاج ہے, وہ ماں کا محتاج ہے, وہ باپ کا محتاج ہے, وہ معاشرے کا محتاج ہے, وہ معاشرے کا محتاج ہے, سماج کا محتاج ہے. کیونکہ اس کو پروان چڑھنا ہے تو اسی کے اندر پروان چڑھنا ہے. اس کے لیے خاص طور پر انسانوں کے لیے, انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے, انسانوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا اللہ پر واجب ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ خالق کائنات ہے, وہ یہ جانتے ہوئے کہ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے, پھر ہدایت کا زمینہ فراہم نہ کرے, یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ واجب نہیں ہے, لیکن لطف کیونکہ اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو چیز حسن ہے, جو چیز اچھی ہے, وہ وہی کرتا ہے نا جو چیز اچھی ہوتی ہے, اور اسی چیز سے وہ دور رہتا ہے, وہ کام نہیں کرتا جو عبث ہوتا ہے. تو ہدایت دینا ایک کار حسن ہے, جب یہ کار حسن ہے تو کار حسن کا انجام دینا اس نے اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے. تو اب وجہ ضرورت انبیاء کے لیے بھی یہی مختلف قسم کے نظریات آ کر مختلف قسم کی گفتگو کرتے ہیں. جس طرح سے منشأ دین کے اسباب و علل پر مختلف نظریات ہیں, اسی طریقے سے ضرورت انبیاء کے تعلق سے بھی مختلف نظریات ہیں. تو ان تمام مختلف نظریات میں کہ اللہ نے, امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ لطف اپنے اوپر, اللہ کے لیے جو ہے لطف واجب ہے, لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انبیاء کو بھیجے. تو سبب ضرورت نبی, ضرورت فرستادن نبی, نبی کو بھیجنے کے علل و اسباب کیا ہے؟ تو نبی کو بھیجنے کے علل و اسباب لطف پروردگار ہے. کیونکہ لطف واجب ہے, لہذا انبیاء کو بھیجنا اس کے لیے ضروری ہے, اور انبیاء کے ذریعے ہی سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے. لیکن انبیاء واسطہ ہے, ہدایت دینے والا وہ ہے, ہدایت دینے والا وہ ہے, اور اسی کی سمت آگے بڑھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا, تاکہ وہ اللہ کے راستے کی نشاندہی کرے اور انسانوں کی رہنمائی کرے. اب رہنمایان دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے اخلاق اور وہ خود دین کے اوپر اتنے پابند ہو کہ وہ دوسروں کو دین کا پابند بنا سکے. لہذا آپ کوئی نبی دکھانے کے لیے عبادت نہیں کرتا, بلکہ خود وہ عبادت گزار ہوتا ہے تو لوگوں کو بھی عبادت کی طرف بلا سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد. کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ جی دین جب اللہ اللہ جو ہے وہ بھیجنے والا ہے, تو اللہ نے ملائکہ کو کیوں نہیں بھیج دیا؟ جیسا کہ صدر اسلام کے مسلمانوں کا بھی اعتراض تھا کہ اگر اس کو بھیجنا تھا تو ملک کے ذریعے سے بھیج دیا, ہم کو یقین آ جاتا کہ ملک آ رہا ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے آ رہا ہوگا. لیکن مجبوری یہ تھی کہ اگر ملک آتا تو پھر انسان اس کی اتباع کیسے کرتا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ تو ملک ہے, وہ کر رہا ہے, ہم اس کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر بھی ملک کو ان بشری لباس میں آنا پڑتا. تو لہٰذا پھر یہی مسئلہ پیدا ہوتا کہ ملائکہ اگر بشری لباس میں آتے تو پھر وہی بشر بن کے آنا پڑتا. تو بشر بن کے آنا ضروری ہے, ملک بن کر بشر کے درمیان میں بشریت کی رہنمائی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ رہنما خود بشر کے لباس بشری میں نہ ہو. تو لہٰذا نبیوں کو جو منتخب کیا گیا ہے وہ لباس بشری میں منتخب کیا گیا ہے, اگرچہ کہ ان کا جسم بشریت کی طرح ہے اور بشر جیسا ہے, لیکن ان کی روح انسانوں سے یعنی عام انسانوں سے بہت مختلف ہے. یعنی ان کا اخلاق عام انسانوں سے بالکل الگ ہے, ان کا کردار عام, وہ انسان تو ہے لیکن ان کا اخلاق, ان کا کردار اور ان کے افکار, ان کے نظریات بالکل انسانوں سے مختلف ہیں. تبھی تو وہ انسانوں کو اوپر لے جا سکتے, اگر وہ خود بلندی پر نہ ہو تو دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے بلندی تک کیسے لے جا سکتے؟ جب تک کہ وہ خود معتقد نہ ہو اپنے عقائد میں, وہ دوسروں کو اس کی طرف بلا کیسے سکتے ہیں؟ تبھی تو پروردگار نے کہا کہ بلانے والوں کی شرط یہ ہے کہ وہ خود اعتقاد رکھتے ہوں, وہ خود مومن ہوں, تو وہ دوسرے کی ہدایت کر سکتے ہیں. اور کہا کہ امر بن معروف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جس چیز کے اوپر امر کر رہا ہو اس کے اوپر خود وہ گامزن ہو تو دوسرے کو امر کر سکتا ہے. لیکن یہ انبیاء کے لیے ضروری ہے, عام لوگوں کے لیے واجب ہے لیکن اثر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود عمل کریں. لیکن چونکہ یہ علتیں وجوب نہیں ہیں, علتیں اثر ہے کہ آپ کی بات کا اثر اس وقت ہوگا جب آپ خود اس امر بالمعروف پر عمل کریں. لیکن چونکہ آپ امر بالمعروف پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پر سے وجوب ثابت ہو رہا ہے. کیونکہ آپ خود عمل نہیں کر رہے ہیں, ایک آدمی جو خود گڑے میں گرا ہوا ہے وہ دوسرے کو گڑے میں گرنے سے روک تو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو انسان خود جس چیز کے اوپر عمل نہ کر رہا ہو وہ بول بھی نہیں سکتا ہے. بولنا واجب ہے, بول تو سکتا ہے لیکن اثر نہیں ہو سکتا. لیکن انبیاء کے لیے یہ ہے کہ انبیاء کے اوپر واجب بھی ہے اور ان کا اثر بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل کرتے ہیں, لہٰذا ان کی بات میں اثر ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے رحم دل ہوں. اگر قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر اے رسول تم فضل غلیظ القلب ہوتے اور تم رحمت للعالمین نہ ہوتے اور تمہارا دل نعوذ باللہ سخت ہوتا تو لنفض من حولک, تو لوگ تمہارے اطراف سے بھاگ جاتے. ولو كنت فظا غليظ القلب, اگر تم سخت دل اور سخت زبان ہوتے تو لوگ تمہارے اطراف سے بھاگ جاتے. یہ تمہارے اطراف لوگوں کا جمع ہونا تمہارے رقت قلب اور تمہارے رحمت للعالمین ہونے کے اسباب میں سے. صلوات پڑھے محمد. اور نبی اتنے رقیق القلب تھے ہمارے نبی کہ کافروں کو دیکھ لیتے تو آنسو بہاتے تھے اور راتوں میں اٹھ اٹھ کے ان کے لیے دعا کرتے تھے. پیغمبر کافروں کے لیے پریشان ہوتے تھے. کیا امیر المومنین ایک جگہ کہتے ہیں کہ تم کسی کو دھوپ میں جھلستا ہوا دیکھتے ہو تو اس پہ رحم کھاتے ہو, اسے سائے میں بلانے کی کوشش کرتے ہو, لیکن جو جہنم میں جل رہا ہے اس کے لیے بلانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ جو تم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے تو اس بھائی پر ترس کیوں نہیں کھاتے کہ جو جہنم میں جل رہا ہے؟ تم اپنے اس بھائی کے لیے تڑپتے کیوں نہیں؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جہل کی طرف جا رہا ہے, کوئی گمراہی کی طرف جا رہا ہے, اسے بلانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں جہل کا خطرہ نہیں معلوم ہے کہ اسے بچانے کی. اگر آپ دیکھ لیں کہ کوئی شخص گڑھے کی طرف بڑھ رہا ہے اور کنویں کی طرف جا رہا ہے اور ہلاکت کی طرف جا رہا ہے, تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اس لیے آپ کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو گڑھے میں گرنے کی عقوبت کا علم ہے, اس لیے آپ روکتے ہیں. تو کیا جہنم میں جانے کا خطرہ آپ کو نہیں ہے؟ کیا جہنم کو آپ خطرہ نہیں محسوس کرتے؟ اگر آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو پھر جہنم میں جانے والوں کو روکتے کیوں نہیں؟ جہنم میں جانے والوں کو نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو آپ لوگوں کو جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں, یا پھر یہ کہ جہنم کے خطرے سے آپ آگاہ نہیں ہیں, جہنم کو آپ جہنم نہیں سمجھتے. صلوات پڑھے محمد والے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی دین کا پابند ہو, تبھی وہ دین کی طرف. اور یہی وجہ ہے کہ ازواج نبی کے لیے, اصحاب نبی کے لیے خاص طور پہ قرآن مجید نے کہا کہ اے ازواج نبی, اے نساء النبی, تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم رسول کی بیویاں ہو, لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہارے اندر فاصلہ پیدا ہو, تاکہ کیونکہ جو نبی ہے اور جو نبی کے ساتھ ہے ان لوگوں کو علیحدہ تصور کر رہا ہے قرآن. اب اسی زاویے نظر سے جو لوگ نبی کے اصحاب ہیں, نبی کے اہل بیت ہیں, نبی کے ازواج ہیں, ان کا رتبہ بلند ہے. وہ ان کا رتبہ کیوں بلند ہے؟ اس لیے کہ ان کا مشن بھی, ان کا کام بھی نبی کے لیے معاون بننا ہے, نبی کے مشن میں معاون بننا ہے. ان کی ذمہ داری دی گئی ہے, ازواج نبی کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم نبی کے مشن میں معاونت کرو, اصحاب کے لیے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم نبی کے مشن میں معاون بنو, اور اہل بیت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ نبی کے مشن میں معاون بنے. جب نبی کے مشن میں وہ معاون بنیں گے تو لہذا ان کے اصحاب اور ان کے اہل بیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نبی جیسا کردار پیش کریں, اور حفاظت دین کے لیے اتنا ہی دل سوز ہو جتنا کہ نبی دین کے لیے دل سوز تھے. نبی کی جو دین کے لیے تڑپ تھی اور مشرکین کے لیے جو تڑپ تھی, جہنم میں جانے والوں کو روکنے کی جو تڑپ تھی, ویسے ہی تڑپ اگر اصحاب میں پائی جا رہی ہے تو وہی اصحاب کہلانے کے مستحق ہے, اگر اہل بیت میں پائی جا رہی ہے تو وہ اہل بیت نبی کہلانے کے مستحق ہے. اسی لیے فخر رازی کہتا ہے کہ اہل بیت کون ہے, اہل کون ہے؟ تو کہا جس کا کردار نبی کے کردار سے مل رہا ہو وہ اہل بیت ہے, اور جس کا کردار نبی کے کردار سے نہ ملے وہ آل تو ہو سکتا ہے لیکن اہل نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد. کیونکہ ہر آل اہل نہیں بن سکتی, آل نو تھی لیکن اہل نہ بن سکی. اور نو یہ سب کہہ رہے تھے پروردگار انبنی من اہلی, یہ میرا بیٹا میرے اہل سے. قرآن نے کہا یہ تمہارا بیٹا تو ہے مگر اہل سے نہیں ہے, آل سے ہے لیکن اہل سے نہیں ہے. اس لیے کہ آل ہونا نسلی قربت کا نتیجہ ہے, اہل ہونا کردار سے قربت کا نتیجہ ہے. صلوات پڑھے محمد. نبی کو جس مشن کے لیے بھیجا گیا ہے, اللہ نے جس چیز کے لیے نبی کو منتخب کیا ہے, اسی انتخاب کے لیے جو لوگ معاون ہوں گے وہ لوگ نبی کے اہل سمجھے جائیں گے, وہ نبی کے قریبی سمجھے جائیں گے. اور جو نبی کے قریبی ہوتے ہیں ان سے تقاضا نبی کا کیا ہوتا ہے؟ ان کو ان اہل بیت کو اور ان اصحاب کو دوسرے امتیوں پر نبی مقدم رکھتے ہیں. کس چیز میں مقدم رکھتے ہیں؟ مصائب میں مقدم رکھتے ہیں, تکلیفوں میں مقدم رکھتے ہیں, یعنی جس چیز میں وہ خود آگے بڑھتے ہیں انہیں اسی میں اپنے اصحاب کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اس جس راستے پر وہ خود چلتے ہیں اسی راستے پہ چاہتے ہیں کہ میرے اہل بیت بھی چلے. اور امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ جس وقت آتش جنگ گرم ہوتی تھی اور لوہا گرم ہوتا تھا میدان جنگ میں اور تنور جنگ جب روشن ہوتا تھا تو سب سے قریب جو ذات دشمن کے قریب ہوتی تھی وہ ہمارے نبی کی ہوتی تھی اور ہم اہل بیت نبی کی پناہ میں ہوتے تھے اور ہم اہل بیت کو نبی اپنے اصحاب پہ مقدم کرتے تھے جس وقت جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے تو اپنے اصحاب کو کہتے تھے کہ تم اہل بیت کی پناہ میں جاؤ اہل بیت کو کہتے تھے تم میرے ساتھ ہو کہاں پر نعوذ باللہ دسترخوان پہ نہیں کہ میں جا رہا ہوں دسترخوان کی طرف تو پہلے میں بیٹھوں گا اس کے بعد میرے اہل بیت بیٹھیں گے اس کے بعد میرے اصحاب بیٹھیں گے کھانے کی بات پہ نہیں زر و جواہر کے موقع پہ نہیں کہ پہلے تقسیم ہو زر و جواہر کی یا بیت المال کی تو پہلے میں لوں گا اس کے بعد میرے اہل بیت لیں گے اس کے بعد میرے اصحاب لیں گے یہ نہیں بلکہ جس وقت سختیاں ہو تو کہاں پہلے میں برداشت کروں گا اس کے بعد میرے اہل بیت برداشت کریں گے اس کے بعد میرے اصحاب برداشت کریں گے اس کے بعد میری امت برداشت کرے گی تو نبی سختیوں میں آگے رہا گیا تو جو درس اہل بیت نے پڑھا تھا جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اقدام کیا ہے آپ اس کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں کہ دین کا احساس کس کے اندر ہوگا اہل بیت کے اندر ہوگا یا اصحاب کے اندر ہوگا اسی سے فضیلتیں اہل بیت واضح ہوتی ہے عزیزان گرامی اہل بیت کی فضیلتوں کو ڈھونڈنا ہے تو جہاں فضائل میں ڈھونڈنا ہے وہی مصیبتوں میں بھی ڈھونڈنا ہے مصائب کے وقت میں کون آگے بڑھا وہی نبی کا رشتہ دار ہے نبی سے محبت سب سے زیادہ کس کو ہے جس کو دین سے سب سے زیادہ محبت ہے جو دین کے لیے سب سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ کون ہے دین پر آفت آئے تو سب سے پہلے بھاگتا کون ہے سب سے زیادہ بچانے کے لیے آگے کون بڑھتا ہے یہی سے واضح ہوتا ہے کہ کس کے اندر دین کا جذبہ زیادہ ہے ابوحت دین جب بیت المال تقسیم ہو تو سب آگے بڑھیں گے جب اسلام دینے کی بات کرے تو اسلام کو لوٹنے کے لیے آئے یہ اسلام کے ہمدرد نہیں ہے اسلام جب بانٹنے تو ہم سب سے زیادہ بڑے شیعہ اس لیے کہ سب سے زیادہ تبرک ہم کھاتے ہیں سب سے زیادہ تبرک ہم لوٹتے ہیں لہذا سب سے بڑے شیعہ ہم ہیں لیکن معیار یہ بتایا گیا جو سب سے زیادہ اسلام سے کھائے وہ زیادہ اسلام کا موہب ہے یا سب سے زیادہ جو اسلام کو دے وہ اسلام کا موہب ہے اسلام جب بانٹنے لگا تو سب لینے کے لیے آئے جب اسلام نے دینے کی بات کہی تو سب پیچھے ہٹ گئے اب جو اسلام جس وقت مانگے اس وقت دینے جب حیا اللہ خیر العمل کی آواز آئے تو اس وقت لبیک کہنے والے کتنے ہیں بستر چھوڑنے والے کتنے ہیں کتنے لوگ آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جس وقت دین آواز حل من ناصرن ینصرنی بیان بلند کرے تو کتنے لوگ ہیں کہ جو حل من ناصرن کی آواز پر لبیک کہیں امام حسین سے حر کا لشکر بھی سیراب ہوا تھا اور اس گھرانے نے یتیموں کو بھی دیا اسیروں کو بھی دیا مومنوں کو بھی دیا مشرکوں کو انسانوں کو بھی بانٹا جانوروں کو بھی بانٹا تو ان کا درد تو عام ہے ان کے فیض میں تو کوئی کمی نہیں ہے کہ جو ان کے فیض سے وہ ان کے مادی فیض سے جو فیض یاب ہوا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا ساتھ دیا اور جو ان کا ساتھ دینے کے لیے پھر وہی بات ہوئے گی کہ ان سے قریب وہ لوگ ہوں گے کہ جو ان کے مشن میں ان کے معاون ہوں گے امام حسین کی جن کے دل میں محبت ہوگی یہ محبت حسین ہی ہے جو انسان جو ہے وہ دوسروں کی گالیاں سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اپنی برائیاں مول لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دشمنیاں مول لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنی بے عزتی کے لیے راضی ہو جاتا ہے لیکن محبت حسین کا سودا نہیں کرنا چاہتا امام حسین کی محبت ہی تو ہے کہ جو ہمیں سختیوں میں بھی جو ہے جھیلنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اگر امام حسین کی محبت نہ ہوتی تو پھر ہم کانٹوں پہ چلنے کے لیے کیوں تیار ہوتے ہم پانی چھوڑنے کے لیے کیوں تیار ہوتے کیا ہم کو پیاس نہیں لگتی کہ ہم کو بھوک نہیں لگتی، کیا ہماری اولاد نہیں ہے، کیا ہماری خواہشات نہیں ہے، کیا ہماری تمنائیں نہیں ہیں، کیا ہمیں جی نہیں چاہتا ہاتھ چمانے کے لیے، کیا ہمیں ہمارا جی نہیں چاہتا پھول پہننے کے لیے، کیا ہم کو پسند نہیں آتا کہ ہم جب چلے تو پٹاخے چھوڑے جائیں اور جو ہے وہ ہمارے راستے میں پھول بچھائے جائیں. لیکن یہ جو سختیوں کا راستہ انسان چنتا ہے وہ کس کی محبت میں چنتا ہے؟ امام حسین نے جو راستہ چنا تھا وہ راستہ کیوں چنا تھا؟ کیا اور عبادت گزار نہیں تھے؟ مفسر قرآن ابن عباس موجود تھے، خلیفہ اول کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر موجود تھے، خلیفہ ثانی کے بیٹے عبداللہ ابن عمر مدینہ اس وقت سران اسلامی کا مرکز تھا، اور جو ہے مشائخین عظام اور علماء کرام کا مرکز تھا، متدینین کا مرکز تھا. جس وقت امام حسین نے مدینہ سے قیام کیا ہے اور جس وقت مدینہ سے حسین نکلے ہیں، اس وقت مسجد مدینہ میں بزرگان اسلام موجود تھے. ایک ہی صف میں کتنے جلیل القدر اصحاب جنہوں نے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کہ جنہوں نے دور رسول دیکھا تھا اپنے بچپن میں، وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے رسول کا چہرہ دیکھا تھا، جنہوں نے امیر المومنین کا چہرہ دیکھا تھا، وہ لوگ ابھی موجود تھے. خلفاء کے بیٹے موجود تھے، اصحاب کی اولادیں موجود تھی، خود صحابہ موجود تھے مدینے کے اندر، لیکن سب خاموش تھے. اٹھے تو حسین ابن علی اٹھے. کیا حسین کو نہیں معلوم تھا کہ یہ راستہ سختیوں کا راستہ ہے؟ جان دینا تھا تو حسین تنہا دے دیتے، لیکن کیوں اپنے اصحاب، اپنے اولاد کو لے کر اور اپنے خواتین کو لے؟ یہ دین کا درد تو تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے دین سے محبت، اور اس کو وظیفہ سمجھ رہے تھے حسین کہ سب سے نبی نے تعلیم یہی کیوں چوما تھا نبی کے ہوٹوں کو؟ نبی نے یہی کہہ کے تو چوما تھا کہ اے حسین تمہیں دین کے لیے کام آنا ہے. یہ محبت حسین کو یاد آ رہی تھی. تبھی تو قبر نبی پر جب حسین سوئے تو نبی خواب میں آ کر یہی تو کہا تھا حسین سے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، دین اسلام کو تمہاری ضرورت ہے اور دین کی بقا کے لیے تمہیں آگے بڑھنا ہے اور سیرت نبی کے تحفظ کے لیے تمہیں آگے بڑھنا ہے. جب محمد حنفیہ اور سمجھانے والے بزرگوں نے آ کے امام حسین کو سمجھایا تو امام حسین نے کہا کہ ہاں، میں آپ کی بات پہ غور کروں گا. لیکن جب دوسرے دن جب امام حسین جانے لگے تو کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہماری بات پہ غور کریں گے، پھر آپ نے یہ اقدام کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ ہاں، میں آپ کی بات پہ غور تو کر رہا تھا، لیکن رسول اللہ نے مجھے بشارت دی ہے کہ اے حسین تم چلے جاؤ. حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں دین کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے. اب یہیں سے منشأ ظہور کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تفسیر کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا کے وجود میں آنے کے اسباب کیا ہے، کربلا کیوں وجود میں آئی، کربلا بنی کیوں، کربلا کس لیے بنی. جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی ہم کربلا سے قریب کیسے ہو سکتے ہیں اور کربلا کو سمجھ کیسے سکتے ہیں، جب تک کہ کربلا کی تفسیر ہماری کہ کربلا وجود میں کیوں آئی. کربلا اس طرح وجود میں آ گئی کہ ایک کاروان موت سے فرار کرنے کے لیے جنگلوں کا رخ کر رہا تھا کہ مجھے پناہ گاہ چاہیے، میں اپنے بچوں کو جن کی حفاظت چاہتا ہوں. حسین کوئی دل تلاش نہیں کر رہے تھے، امام حسین تو میدان تلاش کر رہے تھے. امام حسین جب چل رہے تھے تو انہیں اس بات کا علم تھا کہ میں موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. امام حسین نے درمیان راہ میں کتنی مرتبہ کہا ہے، جب امام حسین کی آنکھ لگی اور بیدار ہوئے، اس وقت تو کوئی نہیں تھا، قافلہ تنہا جا رہا تھا، اس وقت تو حسین کسی بھی سمت کاروان کو لے کے جا سکتے تھے. جب اٹھے تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، زور سے پکارا تو ایک مرتبہ علی اکبر قریب گئے، کہا بابا کلمہ استرجا کا یہ کیا وقت ہے، کیا کسی موت کی کسی کے انتقال کی خبر سن لیا ہے؟ تو کہا میں نے ابھی خواب میں یہ دیکھا ہے، مجھے ایسا بشارہ محسوس ہوا ہے کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں اور موت ہمارے قافلے کو دستک دے رہی ہے۔ تو کہا بابا اولسنا علی الحق، کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ معلوم یہ تھا یا ہوا کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت سے کیا گھبرانا، یعنی موت کو جان بوجھ کر کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، کاروان کو آگے بڑھاتے رہے، تو کدھر جا رہے تھے؟ حسین موت تلاش کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ اگر موت آ جائے تو ہم موت کا استقبال کریں گے، ہم راستہ تیار، ہمارا راستہ کیا ہے؟ تحفظ دین، پیغام الہی، انسانیت کی بقا کا منشور، تحفظ انسانیت۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت در حقیقت انسانیت کی بقا کے لیے ہے، بشریت کی بقا کے لیے ہے، ورنہ اقدار بشری اقدار انسانی ختم ہو جاتے اگر امام حسین علیہ السلام ان اقدار کو نہ بچاتے جن اقدار کو حسین نے کروا، غیرت انسانی ختم ہو جاتی، انسان ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا، اور انسان کے اندر عزت و شرافت ختم ہو جاتی، اور انسان غلامی کی زنجیروں کو اپنے پیروں میں ڈال لیتا اگر حسین ابن علی یہ اقدام، پھر مساوات کا بڑھایا ہوا درس نبی کا ختم ہو جاتا، شرک اور کفر و الحاد کا بازار گرم ہو جاتا۔ حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے، عقائد الہی اسلامی کو بچانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی، اگر کربلا کو ماننے والے اللہ سے غافل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کربلا کے مشن سے دوری اختیار کر لی ہے، اور امام حسین کے ساتھ چلنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اب بھی حسین حق کی طرف جا رہے ہیں، اب بھی حسین اقدار انسانی کے تحفظ، اب جو بھی امام حسین کے ساتھ آنے والا ہے وہ حسینی ہوگا کہ جو حسین کے ساتھ چلے اور حسین کی فکر کو اپنائے، حسین کے راستے کو اپنائے اور حسین کے اس اقدامات کو اپنائے، وہ حسینی بن سکتا ہے اور وہ اس کا شمار حسینیوں میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ مجلس حسین در حقیقت دین کی طرف بلانے کے لیے ہے، دین سے دور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مجلس دین کی طرف بلانے کے لیے ہے، یہ مجلس اذانوں کی اہمیت سمجھانے کے لیے، اذانوں سے دور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مجلس اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے ہے، اللہ سے دور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مجلس ضرورت نبوت اور ضرورت دین سمجھانے کے لیے ہے، نہ کہ دین سے دوری یا دین کا دشمن بنانے۔ یہ مجلس اس لیے نہیں قائم کی جاتی کہ مجلسوں سے اٹھنے والا دین کا دشمن بن جائے، مسجدوں کا دشمن بن جائے، اللہ کا دشمن بن جائے، رسول کا دشمن بن جائے، سیرت نبی کا دشمن بن جائے، سیرت اولیاء کا دشمن بن جائے، اور قرآن مجید کا دشمن بن جائے، آیات الہیہ کے خلاف ورزیاں کرے۔ یہاں اس بات کا درس دیا جاتا ہے کہ دین کی طرف بلانے کی، جو امام حسین کا مشن تھا اس کی طرف بلانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے لیے امام حسین نے اتنا بڑا اقدام کیا۔ اچھا، دین کو بچانا تھا امام حسین کو، تبھی تو حسین دینداروں کو لے کے آگے بڑھے تھے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کربلا کے دین کے تحفظ کی، کہ حسین اگر جان بچانے کے لیے جاتے تو پھر طاقتور لشکر کو لے کے جاتے، اگر اپنے بچوں کا تحفظ چاہتے تو حسین لشکر اور تلواریں لے کے جاتے، بے اسلحہ خواتین کو ساتھ لے کے نہ جاتے، بے تجہیزات جنگ کے بغیر حسین حرکت نہ کرتے۔ امام حسین چند گھوڑے اور چند ہتھیار کے ساتھ کربلا کا رخ نہ کرتے اور اپنا پورا سرمایہ لے کے میدان میں نہ آ جاتے تلواروں اور تیروں کے درمیان میں۔ خود سے امام حسین نے یہ راستہ چنا ہے، کسی نے حسین کو مجبور نہیں کیا تھا اس راستے پہ چل، یہ راستہ خود حسین کا اختیاری راستہ ہے، یہ عشق الہی کا راستہ ہے، عرفان الہی کا راستہ۔ حسین خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، جو شعلہ محبت خدا کا حسین کے دل میں جل رہا تھا، اور سیرت نبی اور سنت نبی جو حسین کے دل میں بیدار ہو گئی تھی، اور جو حسین کے سینے میں جو نبی کا دل بھڑک رہا تھا وہ کبھی بھی خاموش نہیں ہو سکتا تھا۔ کہ حضور اگر زندہ ہوتے اور مسند خلافت پر یزید جیسا فاسق و فاجر, اور پھر امت اس قدر کی سطح نیچے آ جاتی, امت ایسے مر جاتی جس طرح سے دور حسین میں مر گئی تھی, تو کیا حضور سرور کائنات ہوتے تو کیا اقدام کرتے؟ وہی اقدام حسین نے کیا تھا جو حضور سرور کائنات کرتے تھے. حسین نے وہی کیا ہے جو سرور کائنات کرتے, وہی اقدام کیا ہے جو امیر المومنین نے کیا ہے. اس لیے کہ اسی دین کی خاطر فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہیں, اور کوئی وجہ نہیں تھی. کہ فاطمہ زہرا کا گریا اسی لیے تھا کہ فاطمہ زہرا کیوں گریا کر رہی تھی؟ کیا وہ لوگ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ کیوں یہ دشمنیاں مول لے رہے تھے کہ لوگ آ کے دروازے پر آگ اور لکڑیوں کا انبار جمع؟ کچھ تو کیا ہوگا نا, یوں ہی کوئی آگ اور لکڑیاں لے کے نہیں آتا, یوں ہی کوئی گھر جلانا نہیں چاہتا. جب تک کہ ان کی خواہشات کے مقابلے میں انہوں نے دین الہی کو نہ پیش کیا ہو. حکومت دین کے خلاف جا رہی تھی, اگر یہ لوگ خاموش بیٹھ جاتے تو اپنا گھر تو بچا لے جاتے, لیکن دین کو مٹتا ہوا آنکھوں سے دیکھنا, اس کا سودا یہ, اس کا خسارہ یہ دیکھنے کو ملتا کہ وہ دین نبوی کو برباد ہوتا ہوا دیکھیں اپنا گھر بچانے کے لیے. جب غیروں کو زر و جواہر سے نوازا جا رہا تھا تو کیا علی کے گلے میں رسی ڈالی جا سکتی تھی؟ کیا امیر المومنین کو زر و جواہر سے نہیں نوازا جا سکتا تھا؟ لیکن نہیں, علی نے ان زر و جواہر کی طرف رخ نہیں کیا اور گلے میں رسن ڈلوانا پسند کر لیا. یہ دشمنیاں مول لینا پسند کیا. امام حسن کو زہر دیا گیا, قصور کیا تھا؟ کچھ تو کیا ہوگا نا, کچھ تو وجہ رہی ہوگی. یوں ہی کوئی کسی کو زہر نہیں دیتا. امام حسین کو کیوں شہید کیا گیا؟ اس کی کچھ تو وجہ ہوگی. شہادت امام حسین کی کچھ تو وجہ ہوگی. کیوں امام حسین سے خاص طور پر یہ مطالبہ ہو رہا تھا؟ امام حسین اگر انکار کر دیتے تو کرتے امام حسین کے انکار کی کیا؟ امام حسین علیہ السلام کے خلاف یہ تلواریں کیوں کھڑی ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ حسین دین کو مٹتا ہوا دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے, جس کے لیے وہ دن حسین کو دیکھنا پڑا, اور وہ دن خود حسین نے اپنے اوپر لایا ہے. ہر بات کو حسین مان لیتے, دین کا سودا کر لیتے, اور یا خاموش بیٹھ جاتے جو کچھ ہو رہا ہے, یا جو ہے خود انکار کرتے, لیکن اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نہ آتے, تنہا آ جاتے حسین. معلوم یہ تھا کہ حسین صرف اپنا وظیفہ پورا کر کے اپنا اللہ کے نزدیک تنہا سرخرو نہیں ہونا چاہتے تھے, مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے. اب اس مقصد کے حصول میں چاہے زینب کی ردا چلی جائے, چاہے اس کے حصول کے لیے علی زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جائیں, اور چاہے بچے تماچے کھائے, تازیانے لگے, ان سب کے لیے حسین راضی تھے. تبھی تو بہن کو وصیت کیا تھا اور وصیت کر کے چلے تھے حسین. اور یہ لٹا ہوا قافلہ جب ابن زیاد کے دربار میں آیا تھا تو ابن زیاد نے یہی کہا کہ دیکھا زینب, تمہارے جوانوں کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا اور اس بغاوت کا انجام کیا ہوا؟ تو زینب نے کہا ما رأیت منہ الا جمیلا, ہم نے اللہ سے سوائے حسن سلوک کے کربلا میں اور کچھ نہیں دیکھا. ہمارے ساتھ ذلیل وہ ہوا ہے کہ جس نے ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کی ہے. جو اللہ کے قانون پر نہیں مانتا وہ رسوا ہوتا ہے, ہم رسوا نہیں ہوئے, بلکہ ہماری شہادتوں کو اللہ نے قبول کر کے ہمیں سرخرو کر دیا ہے. اللہ نے تمہیں ختم کیا ہے. امام زین العابدین نے کہا کہ ہر روح کو تو اللہ قبض کرتا ہے, اللہ یتوفی الانفس, کہ اللہ جو ہے روح ہے. یہ آیت کا سننا تھا کہ ابن زیاد نے کہا ہے یہ تو بچہ نہیں معلوم ہوتا ہے, یہ تو کوئی جوان معلوم ہو رہا ہے, اس کو قتل کر دیا جائے. تب جل لادوں کو حکم دیا گیا, ابن زیاد نے کہ کوفے کے دربار میں علی ابن الحسین کو کھینچا جل لادوں نے کہ علی ابن الحسین کو ختم کر دے. چنانچہ جل لاد جب آگے بڑھے تو زینب کبرا آئی اور اپنا گلا امام حسین العابدین کے گلے پہ رکھ کے کہا ابن زیاد علی ابن الحسین کے گلے پر اس وقت تک تلوار نہیں چل سکتی جب تک کہ زینب کے گلے پہ تلوار نہ چلے. ابن زیاد نے کہا چھوڑ دو خاتون کو قتل مت کرو. ابن زیاد کے جلادوں نے ابن زیاد کے جلاد پیچھے ہٹ گئے. زینب نے علی ابن الحسین کو گھیرے میں لے لیا اور اس طرح سے شمع امامت کا تحفظ پر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگار ذکر قلیل کو قبول فرما, مریضوں کو شفایاب فرما, حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے قلوب کو نور ایمان نور وحی اور نور محبت اہل بیت سے منور فرما. پروردگار دشمنان دین بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما اور ان کی ناپاک سازشوں کو ناکام بنا دے. امام اسر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوانوں ماتم حسن.
ذلت ہم سے ہے دور حق ہے اپنا منشور, ہم نوکر ذرا سا اللہ کے ہے مشکور. ہے ہاتھ من ذلہ ہے ہاتھ من ذلہ ہے ہاتھ من ذلہ ہے ہاتھ من ذلہ. ہم حق کے قائل ہیں, ہم بات کرتے ہیں جیسے بھی, ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں. یہ دس ملا ہم کو ہے دل کے ترانے سے, ہم کی مبدت میں خوش ہو کے مرتے ہیں. ذلت ہم سے ہے دور حق ہے اپنا منشور, ہم نوکر ذرا سا اللہ کے ہے مشہور. ہے ہاتھ من ذلہ اے ہاتھ من ذلہ اے ہاتھ من ذلہ اے ہاتھ من ذلہ. ہر دور زیدی میں بیدار حسینی ہے, سر ان کے کچلنے کو تیار حسینی ہے. یہ سوت ہمارے تو اخبار حسینی ہے,